صبر سے حب مال گھٹ جائے گی, کیونکہ مال اسی وجہ سے مطلوب و محبوب ہے کہ وہ ذریعہ ہے لذات و شہوات کے پورے کرنے کا. جب ان لذات و شہوات کی مطلق العنانی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو پھر مال کی فرامانی کی نہ ضرورت رہے گی نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنے نفع نقصان سے اندھا کر دے. اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی, کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی ہی ہے. جب نماز کو صحیح صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو حب جاہ و منصب اور تکبر و غرور گھٹے گا. اصل مادہ فساد جس کے سبب ایمان لانا دشوار تھا یہی مال و جاہ کی محبت تھی. جب یہ مادہ فساد گھٹ گیا تو ایمان لانا آسان ہو جائے گا. اب سمجھیے کہ صبر میں تو صرف غیر ضروری خواہشات اور شہوات کا ترک کرنا ہے, اور نماز میں بہت سے افعال کا واقع کرنا بھی ہے, اور بہت سی جائز خواہشات کو بھی وقتی طور پر ترک کرنا ہے. مثلا کھانا پینا, کلام کرنا, چلنا پھرنا اور دوسری انسانی ضروریات جو شاعن جائز و مباح ہیں ان کو بھی نماز کے وقت ترک کرنا ہے, اور وہ بھی اوقات کی پابندی کے ساتھ دن رات میں 5 مرتبہ. اس لیے نماز نام ہے کچھ افعال معینہ کا اور معین اوقات میں تمام ناجائز و جائز چیزوں سے صبر کرنے کا. غیر ضروری خواہشات کے ترک کرنے پر انسان ہمت باندھ لے تو چند روز کے بعد طبعی تقاضا بھی ختم ہو جاتا ہے, کوئی دشواری نہیں رہتی. لیکن نماز کے اوقات کی پابندی اور اس کے تمام شرائط کی پابندی اور ضروری خواہشات سے بھی نوقات میں پرہیز کرنا یہ انسانی طبیعت پر بہت بھاری اور دشوار ہے. اس لیے یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کو آسان بنانے کا جو نسخہ تجویز کیا گیا کہ صبر اور نماز سے کام لو, اس نسخے کا استعمال خود ایک دشوار چیز ہے. خصوصاً نماز کی پابندیوں کا تو اس دشواری کا کیا علاج ہوگا. اس کے لیے ارشاد فرمایا, بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں. اس میں نماز کے آسان کرنے کی ترکیب بتلا دی گئی. حاصل یہ ہے کہ نماز میں دشواری کی وجہ اور سبب پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کا قلب خوگر ہے میدان خیال میں آزاد پھرنے کا, اور سب اعضاء انسانی قلب کے تابع ہیں. اس لیے قلب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کے سب اعضاء بھی آزاد رہیں, اور نماز سراسر اس آزادی کے خلاف ہے کہ نہ ہنسیو, نہ بولو, نہ کھاؤ, نہ پیو, نہ چلو وغیرہ وغیرہ. اس لیے قلب ان تقیدات سے تنگ ہوتا ہے, اور اس کے تابع اعضاء انسانی بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ سبب اس دشواری اور گرانی کا قلب کی حرکت فکریہ ہے, تو اس کا علاج سکون سے ہونا چاہیے. اس لیے خشوع کو نماز کے آسان ہونے کا ذریعہ بتایا گیا, کیونکہ خشوع کے معنی ہی سکون قلب کے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سکون قلب یعنی خشوع کس طرح حاصل ہو, تو یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قلب سے مختلف افکار و خیالات کو براہ راست نکالنا چاہے تو اس میں کامیابی قریب بمحال ہے. بلکہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ نفس انسانی چونکہ ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا, اس لیے اگر اس کو کسی ایک خیال میں محو و مستغرق کر دیا جائے تو دوسرے خیالات اور افکار خود بخود دل سے نکل جائیں گے. اس لیے تلقین خشوع کے بعد وہ خیال بدلاتے ہیں جس میں مستغرق ہو جانے سے دوسرے خیالات دفع ہوں, اور ان کے دفع ہونے سے حرکت فکریہ قلب کی منقطع ہو کر سکون حاصل ہو, اور سکون سے نماز میں آسانی ہو کر اس پر مداومت اور پابندی نصیب ہو, اور اس پابندی سے کبر و غرور اور حب جاہ کم ہو, تاکہ ایمان کے راستے میں جو حائل ہے وہ دور ہو کر ایمان کامل ہو جائے. سبحان اللہ, کیا مرتب علاج اور مطلب ہے. اب اس خیال مذکور کی تلقین و تعیین اس طرح فرمائی, وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے, تو اس وقت اس خدمت کا خوب انعام ملے گا. اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں, تو اس وقت اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا. ان دونوں خیالوں سے رغبت و رحبت یعنی امید اور خوف پیدا ہوں گے. اول تو ہر خیال محمود میں مستقرق ہونا قلب کو نیک کام پر جمع دیتا ہے خصوصاً امید و بیم کا خیال, اس کو تو خاص طور پر دخل ہے نیک کام میں مستعد کر دینے کے لیے. اقیم الصلاۃ, صلاۃ کے معنی لفظی معنی دعا کے ہیں, صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہیں. اصطلاح شرع میں وہ خاص عبادت ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں عموماً نماز کی جتنی مرتبہ تاکید کی گئی ہے لفظ اقامت کے ساتھ آئی ہے. مطلق نماز پڑھنے کا ذکر صرف ایک دو جگہ آیا ہے, اس لیے اقامت صلاۃ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اقامت کے لفظی معنی سیدھا کرنے اور ثابت رکھنے کے ہیں, اور عادتاً جو عموم یا دیوار یا درخت وغیرہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے, گر جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے. اس لیے اقامت کے معنی دائم اور قائم رکھنے کے بھی آتے ہیں. قرآن و سنت کی اصطلاح میں اقامت صلاۃ کے معنی نماز کو اس کے وقت میں پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا ہے. مطلق نماز پڑھ لینے کا نام اقامت صلاۃ نہیں ہے. نماز کے جتنے فضائل اور آثار و برکات قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ سب اقامت صلاۃ کے ساتھ مقید ہیں. مثلا قرآن کریم میں ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ یعنی نماز انسان کو ہر بے حیائی اور برے کام سے روک لیتی ہے نماز کا یہ اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جبکہ نماز کی اقامت اس معنی سے کرے جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں. اس لیے بہت سے نمازیوں کو برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا دیکھ کر اس آیت پر کوئی شبہ نہ کرنا چاہیے, کیونکہ ان لوگوں نے نماز پڑھی تو ہے مگر اس کو قائم نہیں کیا. آت الزکا, لفظ زکات کے معنی لغت میں دو آتے ہیں, پاک کرنا اور بڑھنا. اصطلاح شریعت میں مال کے حصے کو زکات کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے اور اس کے مطابق صرف کیا جائے. اگرچہ یہاں خطاب موجودہ بنی اسرائیل کو ہے, جس سے ثابت نہیں ہوتا کہ نماز اور زکات اسلام سے پہلے بنی اسرائیل پر فرض تھی, مگر سورہ مائدہ میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ. سے ثابت ہے کہ نماز اور زکاة بنی اسرائیل پر فرض تھی, اگرچہ اس کی کیفیت اور حیثیت وغیرہ میں فرق ہے. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کے لفظی لغوی معنی جھکنے کے ہیں, اور اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ سجدے پر بھی بولا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی جھکنے کا انتہائی درجہ ہے, مگر اصطلاح شرع میں اس خاص جھکنے کو رکوع کہتے ہیں جو نماز میں معروف و مشہور ہے. آیت کے معنی یہ ہیں کہ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ. یہاں ایک بات یہ قابل غور ہے کہ نماز کے تمام ارکان میں سے اس جگہ رکو کی تخصیص کیوں کی گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نماز کا ایک جز بول کر کل نماز مراد لی گئی ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ قرآن الفجر فرما کر پوری نماز فجر مراد ہے, اور بعض روایت حدیث میں سجدے کا لفظ بول کر پوری رکعت یا نماز مراد لی گئی ہے. اس لیے مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. لیکن یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ نماز کے بہت سے ارکان میں سے رکوع کی تخصیص میں کیا حکمت ہے. جواب یہ ہے کہ یہود کی نماز میں سجدہ وغیرہ تو تھا مگر رکوع نہیں تھا. رکوع اسلامی نماز کی خصوصیات میں سے ہے, اس لیے راکعین کے لفظ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہی مراد ہوں گے, جن کی نماز میں رکوع بھی ہے. اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ تم بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کرو, یعنی اول ایمان قبول کرو پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. با جماعت نماز کے احکام. نماز کا حکم اور اس کا فرض ہونا تو لفظ اقیم الصلاۃ سے معلوم ہو چکا تھا. اس جگہ مع الراکعین کے لفظ سے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ حکم کس درجے کا ہے اس میں علماء فقہا کا اختلاف ہے. ایک جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہما اور فقہا امت کی جماعت کو واجب قرار دیتی ہے, اور اس کے چھوڑنے کو سخت گناہ, اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس نماز ہی کو جائز قرار نہیں دیتے جو بلا عذر شرعی کے بدون جماعت پڑھی جائے. یہ آیت ظاہری الفاظ کے اعتبار سے ان حضرات کی حجت ہے جو وجوب جماعت کے قائل ہیں. اس کے علاوہ چند روایات حدیث سے بھی جماعت کا واجب ہونا سمجھا جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے, یعنی مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز صرف مسجد ہی میں جائز ہے, رواہ ابو داؤد. اور مسجد کی نماز سے ظاہر ہے کہ جماعت کی نماز مراد ہے, تو الفاظ حدیث سے یہ مطلب نکلا کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز بغیر جماعت کے جائز نہیں. مسجد کے سوا کسی اور جگہ جماعت. اور صحیح مسلم میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے, ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک پہنچا دیا اور لے جایا کرے, اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو ان کو اجازت دے دی, مگر جب وہ جانے لگے تو سوال کیا کہ کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر تو آپ کو مسجد میں آنا چاہیے. اور بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں آپ کے لیے کوئی گنجائش اور رخصت نہیں پاتا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور جماعت مسجد میں نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی, مگر یہ کہ اس کو کوئی عذر شرعی ہو. یعنی جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور جماعت مسجد میں نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی, مگر یہ کہ اس کو کوئی عذر شرعی ہو. ان احادیث کی بنا پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص مسجد سے اتنا قریب رہتا ہے کہ اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے تو اگر وہ بلا عذر کے جماعت میں حاضر نہ ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. آواز سننے سے مراد یہ ہے کہ متوسط آواز والے آدمی کی آواز وہاں پہنچ سکے. اعلی مکبر الصوت یا غیر معمولی آواز کا اس میں اعتبار نہیں. یہ سب روایات ان حضرات کی دلیل ہیں جو جماعت کو واجب قرار دیتے ہیں، مگر جمہور امت علماء و فقہا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے، مگر سنن مؤکدہ میں سنت فجر کی طرح سب سے زیادہ مؤکد اور قریب بوجوب ہے. ان سب حضرات نے قرآن کریم کے امر ورکعو مع الراکعین کو دوسری آیات اور روایات کی بنا پر تاکید کے لیے قرار دیا ہے. اور جن احادیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز بغیر جماعت کے ہوتی ہی نہیں، اس کا یہ مطلب قرار دیتے ہیں کہ یہ نماز کامل اور مقبول نہیں. اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان بہت واضح اور کافی ہے، جن کو امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ کل محشر میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے، تو اس کو چاہیے کہ ان پانچ نمازوں کے ادا کرنے کی پابندی اس جگہ کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، یعنی مسجد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت کے طریقے بتلائے ہیں، اور ان پانچ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا انہی سنن خدا میں ہے. اور اگر تم نے یہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لی، جیسے یہ جماعت سے الگ رہنے والا اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے. اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح پاکی حاصل کرے پھر کسی مسجد کا رخ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر نیکی اس کے نام اعمال میں درج فرماتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ہم نے اپنے مجمع کو ایسا پایا ہے کہ منافق بین النفاق کے سوا کوئی آدمی جماعت سے الگ نماز نہ پڑھتا تھا، یہاں تک کہ بعض حضرات کو عذر اور بیماری میں بھی دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. اس بیان میں جس طرح باجماعت نماز کی پوری تاکید اور اہمیت و ضرورت کا ذکر ہے، اسی کے ساتھ اس کا یہ درجہ بھی بیان فرما دیا کہ وہ سنن خدا میں سے ہے، جس کو فقہا سنت مؤکدہ کہتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی شخص عذر شرعی مثلا مرض وغیرہ کے بغیر تنہا نماز پڑھ لے اور جماعت میں شریک نہ ہو، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی مگر سنت مؤکدہ کی ترک کی وجہ سے مستحق عذاب ہوگا. اور اگر ترک جماعت کی عادت بنا لے تو سخت گناہگار ہے، خصوصاً اگر ایسی صورت ہو جائے کہ مسجد ویران رہے اور لوگ گھروں میں نماز پڑھیں، تو یہ شخص شرعاً مستحق سزا ہے. اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اگر سمجھانے سے باز نہ آئیں تو ان سے قتال کیا جائے. بے عمل وعظ کی مذمت. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اس آیت میں خطاب اگرچہ علماء یہود سے ہے، ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو اور دین اسلام پر قائم رہو، جو علامت ہے اس بات کی کہ علماء یہود دین اسلام کو یقینی طور پر حق سمجھتے تھے، مگر خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے. لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو تو نیکی اور بھلائی کی ترغیب دے مگر خود عمل نہ کرے، دوسروں کو خدا سے ڈرائے مگر خود نہ کرے. ایسے شخص کے بارے میں احادیث میں بڑی ہولناک وعیدیں آئی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی قینچیوں سے کترے جا رہے تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے. بحوالہ ابن کثیر. ابن اساکر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں کر پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو بخدا انہیں ایک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے. اہل دوزخ کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. بحوالہ ابن کثیر. کیا فاسق واعظ و نصیحت نہیں کر سکتا؟ لیکن مذکورہ بیان سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں، اور جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہ کرے، کیونکہ کوئی اچھا عمل الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسری مستقل نیکی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے۔ جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی ترک کر دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہے۔ اسی طرح کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے، اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے نہ روکنا دوسرا گناہ ہے، اور ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کیا جائے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ایک شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہگار ہوں، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی خیال میں پڑ کر تبلیغ کا فرض فریضہ چھوڑ بیٹھے۔ بلکہ حضرت سیدی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ واعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی کو واعظ کہنا جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، اور دونوں میں فرق واضح ہے، مگر یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بے عمل ہونا تو واعظ کے لیے جائز ہے نہ غیر واعظ کے لیے، پھر واعظ کی تخصیص کیوں؟ جواب یہ ہے کہ ناجائز تو دونوں کے لیے ہے، مگر واعظ کا جرم غیر واعظ کے جرم کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور زیادہ قابل ملامت ہے، کیونکہ واعظ جرم کو جرم سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر کرتا ہے، اس کے پاس یہ عذر نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا جرم ہونا معلوم نہ تھا، برخلاف غیر واعظ کے اور ان پڑھ جاہل کے کہ اس کو خود علم حاصل نہ کرنے کا الگ گناہ ہو لیکن ارتکاب گناہ میں اس کے پاس کسی درجے میں عذر موجود تھا کہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اس کے علاوہ عالم اور واعظ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو یہ دین کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف کرے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا۔ دو نفسیاتی بیماریاں اور ان کا علاج، حب مال اور حب جاہ، یہ دونوں قلب کی ایسی بیماریاں ہیں جن کے باعث انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی انسانیت سوز لڑائیاں لڑی گئی ہیں اور جو فساد برپا ہوئے ان میں سے اکثر و بیشتر کو انہی دو بیماریوں نے جنم دیا تھا۔ حب مال کے نتائج نکلتے ہیں، حب مال کے نتائج یہ نکلتے ہیں، نمبر ایک، کنجوسی اور بخل پیدا ہوتا ہے، جس کا ایک قوی نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت قوم کو فائدہ نہیں پہنچاتی، دوسرا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے کہ معاشرے میں کوئی شخص ایسے شخص کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، نمبر دو، خود غرضی پیدا ہوتی ہے جو مال کی حوث کو پورا کرنے کے لیے اسے اشیاء میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، رشوت ستانی، مکر و فریب اور دغا بازی کے نت نئے ہیلے سجھاتی ہے، اور اپنی تجوری پہلے سے زیادہ بھرنے کے لیے دوسروں کا خون نچوڑ لینا چاہتا ہے، بالآخر سرمایہ دار اور مزدور کے جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ نمبر تین، ایسے شخص کو کتنا ہی مال مل جائے لیکن مزید کمانے کی دھن ایسی سوار ہوتی ہے کہ تفریح اور آرام کے وقت بھی یہی بے چینی اسے کھائی جاتی ہے کہ کسی طرح اپنے سرمایے میں سے زیادہ اضافہ کروں۔ بالآخر
جو مال اس کے آرام و راحت کا ذریعہ بنتا وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. نمبر چار, حق بات خواہ کتنی ہی روشن ہو کر سامنے آ جائے مگر وہ ایسی کسی بات کو ماننے کی ہمت نہیں کرتا جو اس کی حوث مال سے متصادم ہو. یہ تمام چیزیں بالآخر پورے معاشرے کا امن و چین برباد کر ڈالتی ہیں. غور کیا جائے تو قریب قریب یہی حال حب جا کا نظر آئے گا کہ اس کے نتیجے میں تکبر, خود غرضی, حقوق کی پامالی, حوث اقتدار اور اس کے لیے خون ریس لڑائیاں اور اسی طرح کی بے شمار انسانیت سوز خرابیاں جنم لیتی ہیں جو بالآخر دنیا کو دوزخ بنا کر چھوڑتی ہیں. ان دونوں بیماریوں کا علاج قرآن کریم نے یہ تجویز فرمایا, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور مدد لو صبر کے اور نماز سے, یعنی صبر اختیار کرو, یعنی اپنی لذات و شہوات پر قابو حاصل کر لو, اس سے حب مال گھٹ جائے گی. کیونکہ مال کی محبت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ مال لذات و شہوات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. جب ان لذات و خواہشات کی اندھا دن پیروی چھوڑنے پر ہمت باندھ لوگے تو شروع میں اگرچہ شاق گزرے گا لیکن رفتہ رفتہ یہ خواہشات اعتدال پر آ جائیں گی اور اعتدال تمہاری عادت بن جائے گا تو پھر مال کی فراوانی کی ضرورت نہ رہے گی, نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنے نفع نقصان سے اندھا کر دے, اور نماز سے حب جا کم ہو جائے گی. کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی عاجزی اور پستی ہے. جب نماز کو صحیح صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو ہر وقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور پستی کا تصور رہنے لگے گا جس سے تکبر اور غرور اور حب جا گھٹ جائے گی. خشوع کی حقیقت الا علی الخاشعین. قرآن و سنت میں جہاں خشوع کی ترغیب مذکور ہے اس سے مراد وہ قلبی سکون و انکساری ہے جو اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت کے علم سے پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں طاعت آسان ہو جاتی ہے اور کبھی اس کے اثار بدن پر بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ وہ با ادب, متواضع اور شکستہ قلب نظر آتا ہے. اگر دل میں خوف خدا اور تواضع نہ ہو تو خواب و ظاہر میں کتنا ہی با ادب اور متواضع نظر آئے وہ خشوع کا حامل نہیں. بلکہ آثار خشوع کا قصداً اظہار کرنا بھی پسندیدہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر جھکائے بیٹھا ہے. فرمایا, سر اٹھا, خشوع دل میں ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ موٹا پہننے, موٹا کھانے اور سر جھکانے کا نام خشوع نہیں. خشوع تو یہ ہے کہ تم حق کے معاملے میں شریف اور رذیل کے ساتھ یکساں سلوک کرو اور اللہ نے جو تم پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں اللہ کے لیے قلب کو فارغ کر لو. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بات کرتے تو سنا کر کرتے تھے, جب بات کرتے تو سنا کر کرتے تھے, جب چلتے تو تیز چلتے اور جب مارتے تو زور سے مارتے تھے, حالانکہ بلا شبہ وہ خشوع رکھنے والے تھے. خلاصہ یہ کہ اپنے قصد و اختیار سے خاشعین کی صورت بنانا شیطان اور نفس کا دھوکہ ہے اور مذموم ہے. ہاں اگر بے اختیار یہ کیفیت ظاہر ہو جائے تو معذور ہے. فائدہ, خشوع کے ساتھ ایک دوسرا لفظ خضوع بھی استعمال ہوتا ہے, قرآن کریم میں بھی بار بار آیا ہے. یہ دونوں لفظ تقریباً ہم معنی ہیں لیکن خشوع کا لفظ اصل کے اعتبار سے آواز اور نگاہ کی پستی اور تذلل کے لیے بوجھا جاتا ہے جبکہ وہ مصنوعی نہ ہو بلکہ قلبی خوف اور تواضع کا نتیجہ ہو. قرآن کریم میں ہے, خشعت الاصوات, آوازیں پست ہو گئیں, اور خشوع کا لفظ اور خضوع کا لفظ بدن کی تواضع اور انکساری کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن حکیم میں ہے, فضلت اعناقهم لها خاضعين, پس ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک گئیں. نماز میں خشوع کی فقہی حیثیت, نماز میں خشوع کی تاکید قرآن و سنت میں بار بار آئی ہے. قرآن حکیم کا ارشاد ہے, واقیم الصلاۃ لذکری, اور نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ غفلت یاد کرنے کی ضد ہے. جو نماز میں اللہ جل شأنہ سے غافل ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا فریضہ ادا نہیں کر رہا. اور ایک اور آیت میں ارشاد ہے وَلَا تَكُم مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تو غافلوں میں سے نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز تو صرف تمسکن اور تواضع ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز تو صرف تمسکن اور تواضع ہی ہے، جس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جب تمسکن اور تواضع دل میں نہ ہو تو وہ نماز نہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کی نماز بے حیائی اور برائیوں سے نہیں روکتی معلوم ہو. ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائیوں سے نہ روک سکے وہ اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے، اور غافل کی نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے نہیں روکتی. معلوم ہوا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ سے دور ہی ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مذکورہ آیات و روایات اور دوسرے دلائل پیش کر کے فرمایا ہے کہ ان کا یہ تقاضا ہے کہ خشوع نماز کے لیے شرط ہے اور نماز کی صحت اس پر موقوف ہو. پھر فرمایا کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا مذہب یہی تھا کہ خشوع کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ فاسد ہے، لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور فقہ نے خشوع کو شرط صلاۃ قرار نہیں دیا بلکہ اسے نماز کی روح قرار دینے کے باوجود صرف اتنا شرط کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت قلب کو حاضر کر کے اللہ کے لیے نماز کی نیت کرے. باقی نماز میں اگر خشوع حاصل نہ ہو تو اگرچہ اتنی نماز کا اسے ثواب اسے نہیں ملے گا جتنے حصے میں خشوع نہیں رہا، لیکن فقہ کی روح سے وہ تارک صلاۃ نہیں کہلائے گا اور نہ اس پر تعزیر وغیرہ کے احکام مرتب ہوں گے جو تارک صلاۃ پر لگتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ فقہا باطنی احوال اور قلبی کیفیات پر حکم نہیں لگاتے بلکہ وہ تو صرف اعضائے ظاہرہ کے اعمال پر ظاہری احکام بیان کرتے ہیں. یہ بات کہ فلاں عمل کا ثواب آخرت میں ملے گا یا نہیں، یہ فقہ کی حدود سے خارج ہے. تو چونکہ باطنی کیفیات پر حکم لگانا ان کی بحث سے خارج ہے اور خشوع ایک باطنی کیفیت ہے، اس لیے انہوں نے خشوع کو پوری نماز میں شرط قرار نہیں دیا بلکہ خشوع کے ادنا مرتبے کو شرط کہا، اور وہ یہ کہ کم از کم تکبیر تحریمہ کے وقت محض اللہ کی عبادت و تعظیم کی نیت کر لے. خشوع کو پوری نماز میں شرط قرار نہ دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی دوسری آیات میں تشریع احکام کا یہ واضح اصول بتا دیا گیا ہے کہ انسانوں پر کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی جاتی جو ان کی طاقت و امکان سے باہر ہو، اور پوری نماز میں خشوع برقرار رکھنے سے ما سوا چند خاص افراد کے اکثر لوگ عاجز ہوتے ہیں. اس لیے تکلیف ما لا یطاق سے بچنے کے لیے پوری نماز کے بجائے صرف ابتدائی صلاۃ میں خشوع کو شرط قرار دیا گیا. نماز خشوع کے بغیر بھی بالکل بے فائدہ نہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خشوع کی اس غیر معمولی اہمیت کے باوجود ہمیں اللہ سے یہی امید ہے کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی بالکل لیا تارک صلاۃ کے درجے میں نہیں، کیونکہ بہرحال اس نے ادائے فرض کا اقدام تو کیا ہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے قلب کو اللہ کے لیے فارغ بھی کیا. کم از کم نیت کے وقت تو صرف اللہ ہی کا دھیان تھا. ایسی نماز کا کم سے کم فائدہ یہ ضرور ہے کہ اس کا نام نافرمانوں اور بے نمازوں کی فہرست سے نکل گیا، مگر دوسری حیثیت سے یہ خوف بھی ہے کہ کہیں غافل کی حالت تارک سے بھی زیادہ بری نہ ہو، کیونکہ جو غلام آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا سے بے توجہی برتتا اور تحقیر آمیز لہجے میں کلام کرتا ہے اس کی حالت اس غلام سے زیادہ شدید ہے جو خدمت میں حاضر ہی نہیں ہوتا. خلاصہ کلام یہ کہ معاملہ بیم و رجا کا ہے، عذاب کا خوف بھی ہے اور بخشش کی امید بھی.